الله. إن الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال الله تبارك وتعالى: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. وقال الله عز وجل: قل هو القادر على أن يبعث الله عليكم من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليأتين على أمتي كما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل حتى إن كان من أتى أمه على نية لكان في أمتي من يصنع ذلك. وإن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة وتفترق أمتي على 73 ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. رواه الترمذي وحسنه وفي الباب عن أبي هريرة وأنس بن مالك وعوف بن مالك ومعاوية بن أبي سفيان وأبي أمامة وأبي الدرداء وواصلة وعمر بن عوف وسعد بن أبي وقاص وابن عمر وابن مسعود. والحديث بمجموع طرقه شيء أو حسن. حضرات، میں نے اپنے موضوع کی مناسبت سے چند آیات مبارکہ کی تلاوت کی ہے اور ایک حدیث پاک کے الفاظ پڑھے ہیں. پہلی دو آیات میں باہم اتفاق و اتحاد کا حکم ہے اور آپس کے نزاع و اختلاف سے اجتناب کی تاکید اور اختلاف و نزاع کے نتیجے سے خبردار کیا گیا ہے. تیسری آیت میں عذاب آسمانی اور زمینی کے ساتھ ساتھ ایک تیسری نوعیت کے عذاب سے خبردار کیا گیا ہے، اور وہ ہے آپس کا جنگ و جدال اور ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریبہ ہونا اور باہمی خون ریزی میں مبتلا ہونا. چوتھی آیت کریمہ میں ایک دوسرے کے ساتھ مخالفت کی صورت میں راہ اعتدال پر رہنے کا حکم ہے کہ کسی کی شدید سے شدید مخالفت اور عداوت بھی عدل و انصاف کے دامن کو چھوڑنے کا سبب نہیں ہونی چاہیے. اور جو حدیث پاک پڑی ہے اس میں امت کی سیاہ بختی کا تذکرہ ہے، کہ بنی اسرائیل کی طرح یہ امت بھی افتراق و انتشار کا شکار ہو جائے گی اور انہی کے نقش قدم پر چل نکلے گی، حتیٰ کہ اگر ان میں سے کسی نے علانیہ اپنی ماں سے منہ کالا کیا ہوگا تو میری امت میں بھی ایسا کرنے والا ہوگا۔ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے تو میری امت ایک قدم آگے 73 فرقوں میں تقسیم ہو کر رہ جائے گی، اور ایک کے سوا باقی سب کے سب جہنم میں جائیں گے۔ آپ سے دریافت کیا گیا کہ وہ گروہ کون سا ہوگا جو اس راہ پر چلے گا، تو آپ نے فرمایا وہ جو اس راہ پہ چلے گا جو میرا اور میرے صحابہ کا ہے۔ یہ روایت مختلف صحابہ کرام سے مروی ہے اور مجموعی طور پر یہ صحیح یا حسن ہے۔ علامہ ابن حزم نے الفصل میں اور علامہ فیروز آبادی صاحب قاموس نے جو سفر السعادہ میں اس کی صحت و ثبوت کا انکار کیا ہے وہ قطعاً صحیح نہیں۔ قرآن مجید میں بھی اسی کو وَيَتَّبِ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ سے تعبیر کیا گیا ہے، اور امام احمد نے فرمایا ہے کہ اصول السنہ عندنا التمسک بما کان علیہ اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اہل سنت کا ہمارے نزدیک اصول یہ ہے کہ اس پر تمسک کیا جائے جس پر صحابہ کرام تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتفاق و اتحاد قائم رکھنے اور انتشار سے بچنے کا جو حکم اور جو اصول و ضابطہ مقرر فرمایا تھا، نہایت افسوس کا مقام ہے کہ امت اس پر قائم نہ رہ سکی، بہت جلد اللہ کے عذاب انتشار میں مبتلا ہو گئی، اور انتشار و افتراق کی صورت میں پھر جو راہ اعتدال پر رہنے کا حکم تھا اکثر و بیشتر اس کا دامن بھی چاک چاک ہو گیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ بہت سے گروہوں اور فرقوں میں بٹ کے رہ گئی۔ ان فرقوں کے بارے میں ایک فیصلہ تو وہ ہے جو نتیجہ اور معال کے اعتبار سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ، ایک کے علاوہ یہ سب جہنم کے مستحق ہیں، جس کا جتنا جرم ہوگا وہ جہنم کی سزا پائے گا۔ اگر کسی کے افکار و اعمال کفر کو پہنچیں گے تو وہ باہر نہ جہنمی ہوگا، اور جو کم درجہ اور مرتبہ میں قصور وار ہوں گے اگر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کا فیضان ان پر نہ ہوا تو اگر ان پر اللہ کا فضل و کرم اور اللہ کا فیضان ان پر ہوا تو فابحا، ورنہ وہ بھی جہنم کے مستحق قرار پائیں گے۔ اور دوسرا فیصلہ وہ ہے جو اس مجلس میں میرا موضوع ہے کہ ان کے بارے میں ہمارا موقف کیا ہے، سلف کا، آل سنت و آل حدیث، ان کے بارے میں کیا حکم رکھتے ہیں اور کیا فرماتے ہیں۔ اس پر غور و فکر اور گفتگو کرنے سے پہلے یہ دیکھیں کہ امت کے بارے میں اختلاف کا ایک پہلو باہمی فقہی اور فروعی یا فقہ و استنباط و استخراج مسائل کا ہے، اور یہ اختلاف صحابہ کرام، تابعین اعظام اور ائمہ کرام سے چلا آتا ہے، مگر اس کے باوجود ان میں کوئی تفریق و انتشار نہ تھا۔ چنانچہ صحابہ کرام و تابعین میں مسح ذکر سے وضو ٹوٹنے نہ ٹوٹنے کا اختلاف تھا، آگ سے پکی ہوئی چیز کے کھانے سے وضو ٹوٹنے نہ ٹوٹنے کا اختلاف تھا، اس میں بھی اختلاف تھا کہ خون کے نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں، لیکن اس کے باوجود وہ ایک دوسرے کا احترام کرتے اور ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے حج کے دوران 4 رکعتیں پڑھائیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود وغیرہ صحابہ نے ان سے اس بارے میں اختلاف تو کیا مگر ان کے پیچھے خود 4 رکعتیں ہی پڑھیں، بلکہ افضل عمل کی مخالفت میں جو حضرت عثمان نے 4 رکعتیں پڑھائی تھی تو حضرت ابن مسعود نے اس پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے انا للہ و انا الیہ راجعون بھی پڑھا۔ ان سے جب یہ کہا گیا کہ آپ حضرت عثمان پر اعتراض کرتے ہیں مگر کیا وجہ ہے کہ ان کے ساتھ 4 رکعتیں بھی پڑھتے ہیں، تو انہوں نے فرمایا الخلاف شر، اور بہتی کے الفاظ ہیں انی لاکرہ الخلاف، کہ اختلاف برا ہے اور میں اختلاف کو برا جانتا ہوں۔ یہ صورتحال تابعین کرام اور ائمہ مجتہدین کے دور میں بھی تھی۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے لکھا ہے کہ صحابہ و تابعین میں بعض نماز میں بسم اللہ پڑھتے، بعض جہرن پڑھتے، بعض آہستہ، بعض صبح کی نماز میں قنوت پڑھتے، بعض نہیں پڑھتے تھے، بعض سنگی لگوانے، نقشیر بہنے اور قے سے وضو کرتے اور بعض نہیں کرتے تھے، بعض شرمگاہ اور عورت کو چھونے سے وضو کرتے اور بعض نہیں کرتے تھے، بعض آگ سے پکی ہوئی چیز کے کھانے سے وضو کرتے اور بعض نہیں کرتے تھے، بعض اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو کرتے اور بعض نہیں کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے۔ اسی طرح امام ابو حنیفہ اور ان کے تلامذہ اور امام شافعی وغیرہ مدینہ کے مالکی ائمہ وغیرہ کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے، حالانکہ مالکی ائمہ نماز میں بسم اللہ نہیں پڑھتے تھے، نہ جہرن نہ ہی سرن۔ خلیفہ رشید نے نماز پڑھائی اور حالانکہ اس نے سنگھی لگوائی تھی، امام ابو یوسف نے اس کے پیچھے نماز پڑھی، اس کا اعادہ نہیں کیا۔ امام احمد نقصیر بہنے اور سنگھی لگوانے سے وضو ٹوٹ جانے کے قائل تھے، انہیں کہا گیا کہ اگر امام کے جسم سے خون نکل آئے اور وہ بغیر دوبارہ وضو کیے نماز پڑھائے تو کیا اس کے پیچھے نماز پڑھی جائے؟ انہوں نے فرمایا میں امام مالک اور سعید ابن مسیب کے پیچھے نماز کیوں نہ پڑھوں۔ حجت اللہ البالغہ۔ اسی طرح امام احمد رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ ایک شخص قرآن کا حافظ ہے مگر رفع الیدین نہیں کرتا، اور دوسرا وہ ہے جو رفع الیدین کرتا ہے مگر قرآن کا حافظ نہیں، امام کس کو بنائے؟ امام صاحب نے جواب دیا جو قرآن کا حافظ ہے وہ امامت کرائے، اسے چاہیے کہ وہ رفع الیدین کرے کیونکہ یہ سنت ہے۔ مسائل امام احمد با روایت عبداللہ۔ یہ اور اسی نوعیت کی اور متعدد مثالوں سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ خیر القرون میں ایسے فقہی مسائل میں اختلاف کے باوجود وہ باہم ایک دوسرے کا احترام کرتے اور ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے، ان میں کوئی اختلاف و انتشار نہ تھا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سلف میں انہی اختلافات کے حوالے سے لکھتے ہیں، تجوز الصلاۃ بعضہم خلف بعض کما کانت الصحابۃ والتابعون لهم بإحسان ومن بعدهم من الائمۃ الاربعہ یصلی بعضهم خلف بعض ما تنازعهم فی هذه المسائل المذکورہ وغیرہ ولم یقل احد من السلف انه لا یصلی بعضهم خلف بعض ومن انکر ذلک فهو مبتدع ضال مخالف للکتاب والسنہ و اجماع سلف الامۃ و ائمتہا مجموع الفتاوی صفحہ 374 جلد 23۔ ان مسائل میں اختلاف کے باوجود بعض کی نماز بعض کے پیچھے جائز ہے، جیسا کہ میں صحابہ عظام تابعین کرام اور ان کے بعد ائمہ اربعہ ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے، ان میں سے کسی نے نہیں کہا کہ ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہ پڑھی جائے۔ جو اس کا انکار کرتا ہے وہ بدعتی، گمراہ اور کتاب و سنت اور سلف امت اور ان کے ائمہ کے اجماع کے مخالف ہے۔ اس کے برعکس تقلید و جمود کے دور میں جو کچھ کہا گیا اور انہی مسائل کی بنیاد پر جو ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہ پڑھنے کے فتوے داغے گئے، حتیٰ کہ عین البلد الامین میں چار علیحدہ علیحدہ جماعتیں ہونے لگیں، اقتدائے خلف المخالف کا مسئلہ فقہائے متاخرین کی کتابوں میں عموماً پایا جاتا ہے، اور علامہ کشمیری نے ابن حمام کے حوالے سے لکھا ہے کہ ان نفی الاقتداء خلف المخالف من المتاخرین لا من المتقدمین، عرف الشذی میں، کہ اقتداء مخالف کے پیچھے نماز نہ پڑھنے کا حکم یہ متاخرین کا مسئلہ ہے، متقدمین کا یہ مسئلہ نہیں، بلکہ متاخرین کی اسی تنگ نظری کی بنیاد پر باہم جنگ و جدال تک کی نوبت آتی رہی، جس کی تفسیر تاریخ کے اوراق میں موجود ہے، اور اسباب و اختلاف الفقہا حقیقی و مصنوعی عوامل میں ہم نے اس کا ذکر بھی کیا ہے، مگر یہ صورتحال قطعاً محمود نہیں۔ ہر دور میں درد مند دل رکھنے والے علماء سلف کے طریقے کو پسند فرمایا اور ان فروعی فقہی مسائل کو باہم انتشار و افتراق کا باعث بننے سے روکا۔ علامہ کشمیری نے وفیات الاعیان کے حوالے سے فرمایا ہے کہ مشہور حنفی فقیہ علامہ محمد بن علی الدامغانی امام ابو اسحاق شیرازی کی مسجد کے پاس سے گزر رہے تھے کہ مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا، تو وہ مسجد میں تشریف لے گئے. امام شیرازی نے دیکھا تو انہوں نے مؤذن کو حکم دیا کہ اذان ترجیح کے ساتھ نہ دے. اور پھر کیا ہوا؟ لوگوں نے دیکھا کہ انہوں نے علامہ دامغانی کو نماز پڑھانے کے لیے آگے کر دیا، اور آپ یہ معلوم کر کے حیران ہوں گے کہ علامہ دامغانی نے نماز پڑھائی تو امام شافعی کے مسلک کے مطابق نماز پڑھائی. مگر تتبع سیاح کے باوجود وفیات الاعیان میں یہ واقعہ اس ہیج مدان کو نظر نہیں آیا. مولانا بن نوری نے بھی لکھا ہے کہ علامہ طحطاوی نے شرح در مختار میں یہ واقعہ قاضی ابو اسام العامری اور قفال شافعی رحمہ اللہ کے حوالے سے نقل کیا ہے، اور یہی واقعہ شیخ محمد بن عبدالعزیز مکی الحنفی نے القول الشدید فی بعض مسائل الاجتہاد والتقلید کے صفحہ 50 میں نقل کیا ہے کہ معروف حنفی قاضی علامہ ابو عاصم محمد بن احمد العامری امام قفال مروزی کی مسجد کے پاس سے گزر رہے تھے کہ مؤذن کے نے مغرب کی اذان دے دی، وہ مسجد میں چلے آئے تو امام قفال نے مؤذن سے کہا آج اقامت دوری کہنا. ادھر انہوں نے قاضی ابو عاصم کو نماز پڑھانے کے لیے آگے کر دیا. لکھا ہے کہ فتقدم وصلى وجهر بالبسملہ واما بشعار الشافعیہ فی صلاته، کہ وہ آگے بڑھے، نماز پڑھائی، نماز میں بسم اللہ بلند آواز سے پڑھی اور نماز امام شافعی کے طریقے کے مطابق پڑھائی. حافظ آبی نے سیر و عالم النبلاء میں محمد بن رافع سے نقل کیا ہے کہ امام احمد اور امام اسحاق بن راہویہ رحمہم اللہ یہ دونوں امام عبد الرزاق رحمہ اللہ کے پاس تھے کہ عید الفطر کا دن آ گیا. ہم فرماتے ہیں کہ ہم امام عبد الرزاق کے ہمراہ عیدگاہ کی طرف نکلے اور ہمارے ساتھ بہت سے لوگ تھے. جب واپس لوٹے تو کھانے کے لیے امام عبد الرزاق نے انہیں بلایا. اسی اثنا میں امام عبد الرزاق نے امام احمد اور امام اسحاق کو مخاطب ہو کر فرمایا، میں نے آج تمہاری عجیب بات دیکھی ہے، تم نے تکبیرات کیوں نہیں کہیں؟ تو انہوں نے عرض کیا، یعنی راستے میں چلتے ہوئے بلند آواز سے، تو انہوں نے عرض کیا کہ ہم تو آپ کا انتظار کرتے رہے کہ آپ تکبیر کہیں گے تو ہم بھی کہیں گے، جب آپ کو ہم نے خاموش دیکھا تو ہم نے بھی تکبیریں نہیں کہیں. امام عبد الرزاق نے فرمایا، میں تم دونوں کی طرف دیکھ رہا تھا کہ تم تکبیریں کہو تو میں بھی تکبیریں کہوں. اس سے ائمہ کرام کے باہمی احترام و عزت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. حافظ ابن جوزی نے مناقب امام احمد میں لکھا ہے کہ امام احمد امام شافعی کے لیے عشاء کے بعد دیر تک دعا کرتے. فرزند ارجمند نے عرض کیا کہ امام شافعی کا موقف کئی مقام پر آپ کے برعکس ہے، اس کے باوجود آپ ان کے لیے دعا کرتے ہیں. امام احمد نے فرمایا، امام شافعی آفتاب ہیں جس کی روشنی سے دنیا مستفید ہو رہی ہے اور وہ میری دعا کے مستحق ہیں. ماضی قریب میں حضرت مولانا عبدالحی لکھنوی اور حضرت مولانا نواب صدیق حسن خان کے مابین مناقشات اور ردود کی رویداد طویل ہے. مولانا لکھنوی نے انہیں کن کن القاب سے نوازا، ان سے قطع نظر دیکھیے کہ جب مولانا لکھنوی کا انتقال ہوا اور نواب صاحب کو ان کے سانحہ ارتحال کی خبر ملی تو ان کے علم و غم کا یہ عالم تھا کہ اپنی پیشانی پر ہاتھ رکھے سر جھکائے ہوئے دیر تک روتے رہے اور فرمایا، آج علم کا سورج غروب ہو گیا ہے. ہمارے ان سے اختلافات بعض مسائل کی تحقیق کے بارے میں تھے، پھر ان کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھنے کا انہوں نے اعلان کیا، جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ہمارے ان اکابرین کا باہمی اختلاف ان کے مابین نزاع و انتشار کا باعث نہ تھا. وہ اختلافات کے باوجود ایک دوسرے کا احترام کرتے اور ان سے محبت کرتے تھے. صحابہ کرام اور فقہا کے ان اختلافات میں ہم قطعاً اس بات کے قائل نہیں کہ اس میں وسعت ہے جس پر چاہو عمل کرتے رہو، بلکہ ہم ان مسائل میں اختلاف تنوع کے ساتھ ساتھ خطا و ثواب اور راجے و مرجو کے قائل ہیں، جیسا کہ امام مالک، امام شافعی اور جمہور علماء کرام کی رائے ہے. علامہ ابن عبد البر نے جامع و بیان العلم کی جلد دوم میں جامع و بیان ما یلزم الناظر فی اختلاف العلماء میں اس پر بڑی عمدہ بحث کی ہے، مگر اس کے یہ معنی قطن نہیں کہ اس اختلاف کو انتشار و افتراق اور باہمی جنگ و جدال کا میدان بنا لیا جائے. امت میں اختلاف کا دوسرا پہلو وہ ہے جس کا تعلق فقہی اختلافات کے علاوہ عقائد و نظریات سے ہے. اس پہلو سے بھی ہمیں سنجیدگی سے غور و فکر کر کے دیکھنا ہے کہ فکری و اعتقادی اختلافات کی نوعیت کیا ہے اور اس کا حکم کیا ہے، بلکہ کسی فرقہ یا گروہ کو نشانہ بنانے کی بجائے مطلقاً یہ دیکھنا ہے کہ ان اعتقادی اختلافات میں صحیح پہلو کون سا ہے. چنانچہ اس بارے میں امت میں تین آراء پائی جاتی ہیں، ایک یہ کہ باطل اور فاسد عقائد رکھنے والے کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہیں، دوسری رائے یہ ہے کہ کسی کو کافر نہیں کہنا چاہیے، سب اہل قبلہ مسلمان ہیں، تیسری رائے یہ ہے کہ اہل بدعت اپنے عقائد و افکار میں ایک جیسے نہیں، بعض ایسے ہیں جو کفریہ عقائد کے حامل ہیں اور بعض وہ ہیں جنہیں کافر نہیں کہا جا سکتا. شیخ الاسلام ابن تیمیہ فرماتے ہیں ھذا ھو قول عامۃ ائمۃ اہل سنہ، کہ عموماً ائمہ اہل سنہ کا یہی قول ہے. اللہ اکبر. تمام شیخ الاسلام نے یہاں یہ بھی بڑی عجیب بات کہی ہے کہ اہل بدعت اپنے مخالفین کی تکفیر تو کرتے ہیں مگر اہل سنت یتبعون الحق من ربهم الذي جاء به الرسول ولا يكفرون من خالفهم فيه. یہی بات انہوں نے، یعنی مجموع فتاوی صفحہ 158 جلد 5، اور یہی بات انہوں نے 239 اور 240 پر بھی کہی ہے. اللہ اکبر. رہے وہ عقائد جو باعث کفر ہیں تو وہ ایسے ہیں جن کا تعلق ضروریات دین سے ہے اور ثبوت و دلالت کے اعتبار سے قطعی ہیں، جیسے تمام انبیاء پر ایمان لانا، ملائکہ پر، تمام منزل من اللہ کتابوں پر، قیامت پر ایمان لانا، جبکہ کسی ایک کتاب اور ایک نبی کا انکار بھی کفر ہے. قرآن مجید کے کلام الہی نہ ہونے اور اس کے غیر محفوظ ہونے کا عقیدہ، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، اذان کا انکار، یا محرمات قطعیہ کو حلال سمجھ کر ان کا ارتکاب کرنا، وہ محرمات جو قطعی نہیں یا ان کی حرمت حد شہرت کو نہیں پہنچی، ان کا ارتکاب اگر کوئی بے خبری سے کرتا ہے تو وہ کافر نہیں، البتہ اسے خبردار کرنے اور حجت قائم کرنے کے باوجود بھی وہ اس کا مرتکب ہے تو وہ بھی کافر ہوگا. عموماً کہا جاتا ہے کہ اہل قبلہ کو کسی گناہ کی وجہ سے یا کسی حکم پر عمل نہ کرنے پر کافر نہیں کہا جائے گا. امام ابو حنیفہ کا اس سلسلے میں قول معروف ہے کہ لا نکفر اہل القبلہ، کہ ہم اہل قبلہ کو کافر نہیں کہتے، اور اس کے متعلق حضرت انس کی مشہور روایت سے بھی سہارا لیتے ہیں کہ آپ نے فرمایا من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا واكل ذبيحتنا فذلك مسلم، بخاری، اور کہ جو ہمارے طریقہ پر نماز پڑھتا ہے، ہمارے قبلے کو تسلیم کرتا ہے اور ہمارا ذبیحہ کھاتا ہے وہ مسلمان ہے. حالانکہ شارحین نے لکھا ہے کہ اس سے یہ تین عمل نہیں بلکہ تمام شعار اسلام مراد ہیں، اور تین کا ذکر اس لیے ہے کہ یہ شعار اسلام میں پیش اور عام ہیں اور آسان طریقے سے دوسرے ادیان سے امتیاز کا باعث ہیں. اس کا یہ مقصد تو قطعاً نہیں کہ جو ان تین باتوں پر عمل پیرا ہو وہ مسلمان ہے، اگرچہ وہ کسی نبی کا انکار ہی کر دے، اسے سب و شتم کا نشانہ بنائے، قرآن کی آیات کا انکار کرے، زکوٰۃ دینے سے انکار کر دے یا دعوی نبوت ہی کر دے. اہل قبلہ ایک خالص دینی اور علمی اصطلاح ہے جس کی تفصیل عقائد اور فقہ کی کتابوں میں موجود ہے. چنانچہ علامہ علی قاری لکھتے ہیں اعلم ان المراد باہل القبلہ الذين اتفقوا على ما هو من ضروریات الدین، شرافق الاکبر 154 صفحہ، کہ تمہیں یہ بات خوب جان لینی چاہیے کہ اہل قبلہ سے وہ لوگ مراد ہیں جو تمام ضروریات دین سے متفق ہیں. اسی طرح علامہ طحاوی نے لکھتے ہیں ونسمی اہل اعلی قبلتنا مسلمین مؤمنین ما داموا بما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم معترفین ولہ بکل ما قالہ واقبر مصدقین، عقیدہ طحاویہ، کہ ہم اہل قبلہ کو مسلمان و مومن کہیں گے جب وہ ہر اس چیز کا اعتراف کرے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں اور جو کچھ آپ نے فرمایا ہے اور جو آپ نے خبر دی ہے اس کی تصدیق کریں. گویا آپ کی کامل تصدیق اور تعمیل کا نام
ایمان و اسلام ہے اور یہی اہل قبلہ سے مراد ہے. علامہ علی قاری مزید لکھتے ہیں ولا یکفا ان المراد بقول علمائنا لا نجوز تکفیر اہل القبلہ بذنب لیس مجرد توجہ الى القبلہ فان الغلاۃ من الروافض الذين يدعون ان جبرائيل علیہ السلام غلط فی الوحی فان اللہ تعالی ارسله الى علی رضی اللہ عنہ وبعضهم قالوا انه الہ وان صلوا الى القبلہ لیسوا بمؤمنین وهذا هو المراد بقوله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا شرافق الاکبر 162. ہمارے علماء کا قول کافی نہیں کہ ہم اہل قبلہ کو کسی گناہ کی وجہ سے کافر کہنا جائز نہیں سمجھتے. صرف قبلہ کی طرف متوجہ ہونا کافی نہیں. روافض میں وہ غالی بھی ہیں جو اس بات کے مدعی ہیں کہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے وحی لانے میں غلطی کی. اللہ تعالیٰ نے انہیں رسالت کے لیے حضرت علی کی طرف بھیجا تھا اور بعض کہتے ہیں کہ حضرت علی معبود ہیں, یہ قبلہ کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھیں تب بھی مومن نہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا سے یہی مراد ہے. لہذا مطلقاً اہل قبلہ سے تکفیر کی نفی یہاں قطن مراد نہیں. علامہ ابن حمام لکھتے ہیں الاتفاق على ان من کان من اصول الدین و ضروریات ہی یکفر المخالف فیہ مسائرہ, کہ اس میں اتفاق ہے کہ جو شخص اصول دین اور ضروریات دین کی مخالفت کرتا ہے اس کی تکفیر کی جائے گی. علامہ ابن عابدین لکھتے ہیں لا خلاف فی کفر المخالف فی ضروریات الاسلام وان کان من اہل القبلہ المواظب طول عمره علی الطاعات کما فی شرح التحریر, کہ اس مسئلے میں کوئی اختلاف نہیں کہ جو شخص ضروریات اسلام کا مخالف ہے وہ کافر ہے اگرچہ وہ اہل قبلہ ہی میں سے ہو اور عمر بھر اس نے اطاعت اور فرمبرداری میں گزار دی ہو. علامہ ابن دقیق العید رقم تراز ہیں والحق انہ لا يقفر احد من اہل القبلہ الا بانکار متواتر من الشریعہ عن صاحبها فانہ حینئذ یکون مقذبا للشرع احکام الاحکام صفحہ 72 جلد 2. حق بات یہ ہے کہ کسی اہل قبلہ کی تکفیر نہیں کی جا سکتی تا وقتے کہ وہ کسی ایسی چیز کا انکار نہ کرے جو تواتر کے ساتھ صاحب شریعت سے ثابت ہو, کیونکہ وہ اس صورت میں شرع کا مقذب ہوگا. اسی قسم کی وضاحت دیگر علماء کرام نے بھی کی ہے مگر یہاں استیاب مقصود نہیں, صرف ضرورتاً مسئلہ کی وضاحت مطلوب ہے کہ اہل قبلہ سے کیا اور کون مراد ہیں. اس مختصر وضاحت سے اس تاویل کی بھی تردید ہو جاتی ہے جو بعض اہل بدعت پر ائمہ کے فتوی کفر کو کفرن دون کفرن سے تعبیر کرتے ہیں, جیسا کہ امام بحقی نے امام ابو الحسن الاشری سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے مرض الموت میں فرمایا اشہد علی انی لا اکفر احد من اہل ھذا القبلہ لان الکل یشیرون الی معبود واحد وانما ھذا اختلاف العبارات. قال البحقی فمن ذهب الى ھذا زعم ان ھذا ایضا مذهب الشافعی رحمہ اللہ قالوا والذی روینا عن الشافعی وغیرہ من الائمہ من تکفیر ھؤلاء المبتدع فانما ارادوا به کفرا دون کفر السنن الکبری جلد 10 صفحہ 207. میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اہل قبلہ میں سے کسی کو کافر نہیں کہتا کیونکہ سب ایک ہی معبود کی طرف اشارہ کرتے ہیں, یہ صرف عبارات کا اختلاف ہے. امام بحقی فرماتے ہیں کہ جو حضرات یہ بات کہتے ان کا خیال ہے کہ یہی مذہب امام شافعی کا بھی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں امام شافعی اور دیگر ائمہ سے یہ بات پہنچی ہے کہ ان بدعتیوں کے بارے میں کافر کہنے سے ان کی مراد کفرن دون کفرن ہے. امام بحقی نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہی موقف امام خطابی کا بھی ہے اور ان کا استدلال سطف طرق و امتی کے الفاظ سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنا امتی قرار دیا ہے, لہذا کوئی فرقہ ملت اسلام سے کلیتاً خارج نہیں. اسی طرح علامہ بغوی نے بھی شرح السنہ جلد اول صفحہ 228 میں جہمیہ کے بارے میں امام مالک وغیرہ کے فتوی کفر کو کفرن دون کفرن پر محمول کیا ہے, مگر یہ تعویل بھی محل نظر ہے. امت اجابت میں اگر کوئی ضروریات دین کا انکار کرے یا شرک بواح کا ارتکاب کرے تو کیا وہ بھی مسلمان ہے اور اس کا یہ کفر بھی کفرن دون کفرن کے قبیل سے ہے, جیسا کہ غالی رافضیوں کے بارے میں پہلے علامہ علی قاری کے حوالے سے گزر چکا ہے کہ وہ شرک کے مرتکب ہیں. امام بخاری نے بھی باب المعاصی من امر الجاہلیہ ولا یقفر صاحبها بارتکابها الا بالشرک میں اسی طرف اشارہ کیا ہے. اور یہی بات صحیح ہے کہ شرک کا ارتکاب کفر ہے. اسی طرح اگر کوئی ضروریات دین کا ہی انکار کر دے تو وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہوگا. اس کے انکار کو کفرن دون کفرن سے تعبیر کرنا صحیح نہیں. خوارج حضرت علی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما اور دوسرے صحابہ کو کافر کہتے تھے. ان کی شدت کا اندازہ کیجئے کہ حضرت علی نماز پڑھ رہے تھے کہ اونچی آواز سے ایک نے کہا لئن اشرکت لیحبطن عملک. انہوں نے نماز ہی میں فرمایا فاصبر ان وعد اللہ حق. ان کے بارے میں صحیح بخاری اور مسلم میں منقول ہے کہ لا یجاوز ایمانہم حناجرہم یمرقون من الدین کما یمرق السہم من الرمیہ فأینما لقیتموہم فاقتلوہم. صحابہ اکرام نے ان کے خلاف فرمان نبوی کے مطابق قتال کیا مگر مسلمہ کذاب کے ساتھیوں کا سا معاملہ ان سے نہیں کیا. ان کے اموال کی حرمت کو بھی تسلیم کیا اور اس کو تقسیم نہیں کیا بلکہ حضرت علی سے پوچھا گیا کہ مشرکون ہم قال من الشرک فروا قیل فمنافقون قال ان المنافقین لا یذکرون اللہ الا قلیلا قیل فما ہم قال قوم بغوا علینا فقاتلناہم. کہ کیا وہ مشرک ہیں؟ حضرت علی نے فرمایا شرک سے تو وہ بھاگے ہیں. کہا گیا وہ کیا منافق ہیں؟ فرمایا منافق تو اللہ کو کم یاد کرتے ہیں مگر یہ ایسے نہیں بڑے عبادت گزار ہیں. پوچھا گیا یہ پھر کون ہیں اور کیسے ہیں؟ فرمایا انہوں نے ہمارے خلاف بغاوت کی ہے اس لیے ہم نے ان سے قتال کیا ہے. بلکہ حضرت علی نے اپنے قاتل عبد الرحمن بن عمر بن ملجم ہمجری کے بارے میں فرمایا لا تقتل الرجل فإن بریت فالجروح قصاص وإن مت فاقتلوه. کہ اسے قتل نہ کرنا. اگر میں صحت یاب ہو گیا تو زخموں کا بدلہ لیا جائے گا اور اگر فوت ہو گیا تو پھر قصاص میں قتل کر دو. لہذا جب صحابہ کرام نے انہیں اتنے جرائم کے باوجود کافر قرار نہیں دیا تو شرک اور کلمات کفر کے علاوہ کسی بڑے سے بڑے عمل کی وجہ سے کسی کو کافر و مشرک کہنا اور انہیں خارج از ملت قرار دینا کیوں کر صحیح ہو سکتا ہے؟ پھر یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ ایک ہے مطلقاً کافر و بتی کہنا اور ایک ہے نامزد طور پر کسی کو کافر و مشرک کہنا. کوئی اگر مشرکانہ یا کافرانہ حرکت کا ارتکاب کرتا ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کافرانہ و مشرکانہ عمل ہے. اس کو مشرک اور کافر قرار دینا درست نہیں. جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا من زعم ان محمدا رعا ربہ فقد اعظم علی اللہ الفریہ. بخاری مسلم. حالانکہ حضرت ابن عباس وغیرہ کی رائے میں اس کے برعکس تھی مگر حضرت عائشہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ابن عباس اللہ کی طرف جھوٹی بات منسوب کرتے ہیں. اسی طرح شراب پینے والے کے بارے میں آپ نے لعنت نہیں بلکہ فرمایا لعن اللہ الخمر وشاربها وساقیها وبائعها ومطاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحموم لاتا لہو. کہ اللہ کی لعنت ہو شراب پر، شراب پینے والے، پلانے والے، اس کو فروخت کرنے والے، خریدنے والے، اسے تیار کرنے والے، جس کے لیے تیار کی گئی ہے اس کو اٹھانے والے، اور اس پر بھی جس کے لیے شراب اٹھا کر لے جائے گی. مگر اس کے باوجود عبداللہ نامی صحابی جسے شراب پینے کے سبب سزا دی گئی، ایک روز وہ پھر اس صورت میں لایا گیا تو آپ نے اسے کوڑے مارنے کا حکم فرمایا. ایک صحابی نے کہا اللہم لعنہ، اللہ اس پر لعنت فرما کرے، تو آپ نے فرمایا لا تلعنوا فوالله ما علمت الا انه يحب الله ورسوله. اس پر لعنت نہ کرو، اللہ کی قسم میں یہی جانتا ہوں کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. غور فرمائیے، ملعون فعل کے ارتکاب کے باوجود آپ نے اس پر لعنت کرنے سے منع فرمایا. شیخ الاسلام ابن تیمیہ لکھتے ہیں فتکفیر المعین من هؤلاء الجهال وامثالهم بحيث يحكم عليه بانه من الكفار لا يجوز الاقدام عليه الا بعد ان تقوم على عهدهم الحجۃ الرسالیہ التي يتبين بها انهم مخالفون للرسل وان كانت هذه المقاله لا ريب انها كفر وهذا الكلام في تكفير جميع المعينين ما ان بعض هذه البدع اشد من بعض وبعض المبتدع يكون فيه من الايمان ما ليس في بعض فليس لأحد أن يكفر آدم من المسلمين وإن أخطأ وغلط حتى تقوم عليه الحجة وتبين له المحجة ومن ثبت ايمانه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك بل لا يزول الا بعد اقامه الحجه وازاله الشبهه. مجموعه الفتاوى جلد 12 صفحه 500 اور 501. یعنی ان جیسے جاہلوں سے تکفیر معین کہ اس پر حکم لگایا جائے کہ وہ کافر ہے، اس کی جرت حجت قائم کرنے کے بعد ہی جائز ہے، جس سے واضح ہو جائے کہ وہ انبیاء کرام علیہم السلام کے مخالف ہے، اگرچہ وہ بات بلا ریب کفر ہو، اور یہ فیصلہ تمام معینین کی تکفیر کے بارے میں ہے. اگرچہ بعض بدعات بعض سے زیادہ بری ہیں، بعض بدعتیوں میں ایسا ایمان ہوتا ہے جو دوسروں میں نہیں ہوتا، لہذا کسی کے لیے مناسب نہیں کہ حجت قائم کرنے اور اس کے لیے دلیل واضح ہو جانے سے پہلے محض اس کی غلطی اور خطا کی بنا پر کسی مسلمان کو کافر قرار دیا جائے، اور جس کا ایمان یقینی طور پر ثابت ہے محض شک کی بنا پر وہ زائل نہیں ہوگا، بلکہ اس کا ایمان حجت قائم ہونے اور اس کا شبہ دور کرنے کے بعد ہی زائل ہوگا. اسی طرح وہ لکھتے ہیں وحقیقت الامر فی ذلك ان القول قد یکون کفرا فیطلق القول بتکفیره ویقال من قال هذا فهو کافر لكن الشخص المعین الذي قاله لا يحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجه التي يكفر تاركها. جلد 23 مجموع الفتاوى جلد 23 345. اور حقیقی بات یہ ہے کہ کبھی بات کفر کی حامل ہوتی ہے تو مطلق طور پر اس کی تکفیر کی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ جو یوں کہتا ہے وہ کافر ہے، لیکن مخصوص آدمی جس نے یہ قول کہا ہے اس پر کفر کا حکم نہیں لگایا جائے گا تا آنکہ اس پر حجت قائم ہو جس کے ترک سے کافر ہو جاتا ہے. اسی طرح علامہ ابن العربی فرماتے ہیں فل جاہل والمخطئ من هذه الامة ولو عمل من الكفر والشرك ما يكون صاحبه مشركا او كافرا فانه يعذر بالجهل والخطا حتى يتبين له الحجة التي يكفر تاركها بيانا واضحا ما يلتبس على مثله وينكر ما هو معلوم بالضرورة من دين الإسلام مما أجمع عليه إجماعا قطعيا يعرفه كل من المسلمين من غير نظر وتأويل. اس امت کا جاہل اور غلطی کرنے والا اگرچہ کفر و شرک کا ارتکاب کرے تو وہ مشرق اور کافر نہیں ہوگا، کیونکہ جہالت اور غلطی کی بنا پر اسے معذور سمجھا جائے گا تا آنکہ اس کے لیے حجت بالکل واضح ہو جائے جس کے ترک کرنے سے وہ کافر ہو جاتا ہے، اور ایسی چیز کا وہ انکار کرتا ہے جس کا دین اسلام میں ہونا ضروری طور پر معلوم ہے، اور اس کے بارے میں ایسا قطعی اجماع ہو چکا ہے کہ ہر مسلمان بغیر غور و فکر کرنے کے اسے جانتا ہو. یہی بات اس سے بھی واضح الفاظ میں شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے بھی فرمائی ہے کہ اذا کنا لا نکفر من عبد الصنم الذي على قبۃ عبد القادر والسلم الذي على قبر احمد البدوی وامثالهما لاجل جهلهم وعدم من ينبئهم فكيف نكفر من لم يشرك بالله اذا لم يهاجر الينا. فتاوى ومسائل شیخ صفحہ 11. کہ جب ہم حضرت عبد القادر کی قبر پر بت کی پرستش کرنے والے اور شیخ احمد بدوی وغیرہ کی قبر پر بت کی پرستش کرنے والے کو ان کی جہالت کی بنا پر اور انہیں خبردار نہ کرنے والوں کی بنا پر کافر نہیں کہتے، تو ہماری طرف نہ آنے والے کو جو مشرک نہیں ہم کافر کیسے کہہ سکتے ہیں؟ جس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ کفر یا شرک کی وجہ سے عموماً یہ کہنے کی تو گنجائش ہے کہ یہ کافرانہ اور یہ مشرکانہ عمل ہے، مگر نامزد طور پر کسی کو کافر اور مشرک کہنا درست نہیں الا یہ کہ اس پر حجت قائم کر دی جائے اور اس کے شبہات کا ازالہ کر دیا جائے، پھر بھی وہ انعاد کا مظاہرہ کرے تب اسے کافر کہا جائے گا، ورنہ بالکل نہیں. اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی ضابطہ یہ ہے کہ وما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، رسول بھیجنے کے بغیر ہم عذاب میں مبتلا نہیں کرتے. جہنمیوں سے کہا جائے گا الم یاتکم نذیر قالوا بلا، کیا تمہارے پاس کوئی نذیر نہیں آیا؟ تو وہ کہیں گے ہاں آیا تھا، گویا ان پر حجت قائم ہونے کا اعتراف ہے، جس کے بعد وہ عذاب میں دھر لیے گئے. اسی طرح اشارہ ہوتا ہے رسلم مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجہ بعد الرسل، یہ سب رسول خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر بھیجے گئے تھے تاکہ ان کو مبوس کر دینے کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں کوئی حجت نہ رہے کہ وہ قیامت کے روز یہ عذر کر سکیں کہ ہمارے پاس تو کوئی ڈرانے والا خوشخبری دینے والا آیا ہی نہیں۔ حضرت معاذ شام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ کو سجدہ کیا، آپ نے فرمایا معاذ یہ کیا؟ انہوں نے عرض کیا میں شام سے آیا ہوں اور وہ اپنے بشر کو، پادریوں کو اور شرفا کو سجدہ کرتے ہیں، میں نے پسند کیا کہ ہم بھی آپ کو اسی طرح سجدہ کریں۔ آپ نے فرمایا کہ ایسا مت کرو، اگر میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔ اسی طرح بخاری شریف میں حضرت ربیع بنت معوض سے مروی ہے کہ آپ تشریف لائے تو بچیوں نے دف بجاتے ہوئے شہدائے احد کا ذکر کیا اور اسی اثنا میں ایک نے آپ کی تعریف میں یہ کہہ دیا کہ وفینا نبی یعلم ما فی غد، کہ ہم میں وہ نبی ہے جو جانتا ہے کہ آئندہ کیا ہونے والا ہے۔ آپ نے فرمایا یوں نہ کہو، اس کے علاوہ جو کہا جا رہا تھا وہ کہو۔ غور فرمائیں، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا اور کسی اور کے بارے میں علم غیب کا اظہار و اعلان کرنا کفر و شرک ہے، مگر حضرت معاذ کی اس تعویل سے کہ یہ سجدہ تعظیمی ہے جو مخلوق کے لیے جائز ہے، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کافر نہیں ٹھہرایا بلکہ گناہگار بھی نہیں کہا، بلکہ صرف آپ نے انہیں منع فرمایا اور واضح کر دیا کہ سجدہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں، اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ اسی طرح آپ کے بارے میں یہ کہنے والی کہ فینا نبی یعلم ما فی غد کو بھی آپ نے کوئی سرزنش نہیں فرمائی، اس کی جہالت اور بے خبری کی بنا پر اسے معذور سمجھا اور کافر نہیں کہا۔ اسی طرح صحیح بخاری اور مسلم میں اس واقعہ کا تذکرہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے جس نے مرتے وقت کہا کہ میرے مرنے کے بعد مجھے جلا دینا اور میری راہ کو ہوا اور دریا میں بہا دینا، فَوَاللَّهِ لَئِن قَدَرَ عَلَيَّ رَبِّي لَيُعَذِّبَنِي عَذَابًا مَا عَذَّبَهُ أَحَدٌ، کیونکہ اللہ کی قسم اگر میرا رب مجھے اٹھانے پہ قادر ہو گیا تو مجھے ایسے عذاب میں مبتلا کرے گا جو کسی اور کو نہیں دے گا، مگر اللہ تعالیٰ نے اسے زندہ کر کے جب اپنے سامنے حاضر کیا تو اس سے پوچھا یہ تم نے اپنے بارے میں جلانے کا کیوں حکم دیا؟ اس نے عرض کیا من خشیتک یا رب، اے میرے رب آپ سے ڈرتے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے اسے معاف فرما دیا۔ اس شخص کو اللہ تعالیٰ کی گویا قدرت میں شک تھا کہ یوں کرنے سے مجھے اٹھایا نہیں جا سکے گا، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی اس صفت قدرت کا انکار اور ریب کفر ہے۔ اللہ پر ایمان ہونے کی بدولت اللہ تعالیٰ کی اس صفت سے جہالت اور بے خبری کی بنا پر اسے معاف کر دیا گیا۔ شیخ الاسلام لکھتے ہیں والمتعول من اہل الاجتہاد الحریص على متابعۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم اولا بالمغفرۃ من مثل ھذا، لہذا مجتہد جو تعویل کرتا ہے مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا حریص ہے وہ اس سے زیادہ بخشش و مغفرت کا حقدار ہے۔ اسی طرح اگر کوئی جاہل ہے اور وہ کسی مشرکانہ فعل میں مبتلا ہے تو اسے کافر و مشرک قرار نہیں دیا جائے گا، البتہ اگر اس پر حجت قائم کر دی جائے اور عذر جہالت رفع ہو جائے مگر وہ پھر بھی مشرکانہ عمل پر قائم رہے تو اس کے مشرک ہونے میں کوئی شک نہیں۔ اہل بدعت و شرک سے تعلقات، رہا یہ مسئلہ کہ مشرک و بدعتی سے ہمارے تعلقات کی نوعیت کیا ہونی چاہیے، تو اس سوال کے جواب میں ہم عرض کریں گے کہ اہل بدعت و شرک سے تعلق و معاملات اس کے شرک و بدعت کی نوعیت کے مطابق کیا جائے گا۔ اہل تشیع بھی ایک سا عقیدہ نہیں رکھتے، ان میں جو وہ فرق جو شرک کے مرتکب ہیں بلکہ اس سے بھی آگے قرآن پاک میں تحریف کے قائل ہیں اور تیسری شہادت کو بھی ایمان کا حصہ قرار دیتے ہیں، وہ ملت اسلامیہ سے خارج ہیں، نہ ان کے ساتھ نکاح کا معاملہ درست ہے، نہ ان کا ذبیحہ حلال ہے، اور نہ ہی ان کے پیچھے نماز جائز ہے، کیونکہ وہ ضروریات دین کے منکر ہیں۔ اگر فتنے کی بنیاد پر مجبوراً ان کے پیچھے نماز پڑھنے کی نوبت آئے تو نماز کا اعادہ ضروری ہے کہ احتیاط کا یہی تقاضا ہے۔ رہے وہ اہل بدعت جن کی بدعات حد کفر و شرک تک نہیں پہنچتی تو ان کے پیچھے نماز جائز ہے، انہیں امام تو مقرر نہیں کرنا چاہیے کیونکہ حکم یہ ہے کہ اپنا امام اچھے لوگوں کو بنانا چاہیے، اگر کہیں وہ امام بنائے گئے ہوں تو ان کے پیچھے نماز درست ہے، اس لیے کہ بدعت فسق ہے اور فاسق و فاجر کے پیچھے نماز جائز ہے۔ صلوا خلف کل بر و فاجرن کی روایت کے الفاظ گو ضعیف ہیں، جیسا کہ علامہ ابن جوزی نے آل المتناہیہ میں اس کے طرق نقل کر کے ان پر کلام کیا ہے اور امام احمد، امام دارقطنی اور امام اقیلی سے نقل کیا ہے کہ اس باب کی کوئی روایت صحیح نہیں، تاہم صحابہ کرام کا عمل اسی کے مطابق ہے. حضرت عبداللہ بن عمر حجاج بن یوسف کے پیچھے نماز پڑھتے تھے. حجاج کے جور و ظلم کے علاوہ اس کا ناسبی ہونا بھی کسی پر مخفی نہیں، بلکہ امام بخاری نے تاریخ الکبیر اور امام بیہقی نے سنن الکبریٰ میں عبد الکریم البقاع کا یہ قول نقل کیا ہے کہ ادرکت عشرۃ من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلہم یصلی خلف آئمۃ الجور، میں نے 10 صحابہ کرام کو دیکھا کہ وہ سب آئمہ جور کے پیچھے نماز پڑھتے تھے. امام بخاری نے صحیح بخاری میں باب و امامت المفتون والمبتدع قائم کیا، اور اس میں امام حسن بصری کا یہ قول بھی نقل کیا کہ صلی وعلیہ بدعتہ، کہ بدعتی کے پیچھے نماز پڑھو اور اس کی بدعت اسی پر ہے. اور فتنہ پرداز حضرت عثمان کے خلاف اقدام کرنے والے بلوائیوں سے بڑھ کر اور کون ہو سکتا ہے، مگر اس کے باوجود جب حضرت عثمان سے پوچھا گیا کہ ان کے پیچھے نماز پڑھی جائے تو انہوں نے اسباب میں اس کا جواب دیا اور فرمایا من دعا الی الصلاۃ فاجیبوہ، جو نماز کی طرف بلاتا ہے اس کی دعوت کو تم قبول کرو. اور صحیح بخاری کے الفاظ ہیں الصلاۃ احسن ما یعمل الناس فاذا احسن الناس فاحسن معهم واذا اساؤوا فلتنب ساعتهم، لوگ جو اچھا عمل کرتے ہیں نمازوں میں، نماز ان میں سب سے اچھا عمل ہے، جب لوگ اچھا کام کریں تو تم اس کے ساتھ مل کر اچھا کام کرو، اور جب وہ برا کریں تو ان کے اس برے کام سے اجتناب کرو. امام بخاری نے بھی یہ باب ذکر کر کے اشارہ کیا ہے کہ گناہگار اور بدتی کے پیچھے نماز جائز ہے، اور اصول بھی اسی کا تقاضا کرتا ہے کہ ان من صحت صلاته صحت امامته، کہ جس کی اپنی نماز درست ہے اس کی امامت بھی درست ہے. فقہا کے اختلافی مسائل میں بھی یہی اصول ہے، اور فاسق و بدتی کے بارے میں بھی یہی حکم ہے. یہاں یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ بدتی کا عمل بھی مردود ہے، جیسا کہ بعض روایات اور سلف کے اقوال سے معلوم ہوتا ہے، تو اس کے بارے میں مختصراً عرض ہے کہ اہل سنت کے نزدیک صرف شرک اور کفر ایسا عمل ہے جو خلود نار کا سبب ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ، اس کی تائید میں بہت سی احادیث بھی مروی ہیں جس کی تفصیل اس اجالا میں ممکن نہیں. شائقین اس حوالہ سے تفسیر ابن کثیر، فتح القدیر اور در المنصور ملاحظہ فرمائیں. حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کنا اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا نشق فی قاتل النفس و آکل مال الیتیم وقاذف المحسنات و شاہد الزور حتی نزلت هذه الآیہ، کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اس میں شک نہیں کرتے تھے کہ ناحق قتل کرنے والا، مال لے یتیم کھانے والا، پاک دامن عورتوں پر تومت دھرنے والا اور جھوٹی گواہی دینے والا جہنمی ہے، تا آنکہ یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ جسے چاہے معاف کر دے. جمہور علماء کا یہی موقف ہے. لہذا جب کفر و شرک کے علاوہ باقی سیئات کی معافی کی گنجائش ہے تو بدعتی کی معافی کا انکار اور اس کے اعمال کی بربادی کا اظہار کیوں کر ہو سکتا ہے؟ شیخ الاسلام ابن تیمیہ لکھتے ہیں ولا یحبط الاعمال غیر الکفر لان من مات علی الایمان فانه لا بد ان يدخل الجنہ ويخرج من النار ان دخلها ولو حبط عمله كله لم يدخل الجنہ قط ولان الاعمال انما يحبط ما ينافيها ولا ينافي الاعمال مطلقا الا الكفر وهذا معروف من اصول السنہ، کہ کفر کے علاوہ اعمال کسی امر سے ضائع نہیں ہوتے، کیونکہ جو ایمان کی حالت میں فوت ہوگا وہ باہر نو جنت میں داخل کیا جائے گا، اور اگر جہنم میں چلا جائے تو وہ اس سے نکالا جائے گا، لیکن اگر اس کے تمام اعمال برباد ہو جاتے ہیں تو وہ جنت میں نہیں جائے گا، کیونکہ وہ اعمال برباد ہوتے ہیں جو ایمان کے منافی ہیں. اور اہل سنت کا یہ معروف اصول ہے کہ کفر کے علاوہ کوئی عمل بھی اس کے منافی نہیں. حدیث میں ہے کہ جو شخص کہتا ہے کہ اللہ کی قسم فلاں کو اللہ معاف نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ مجھ کو قسم دینے والا کون ہے کہ میں اسے نہیں بخشوں گا، قد غفرت لفلان وحبطت عملک، اسے میں نے معاف کر دیا اور تیرا عمل میں نے ضائع کر دیا. صحیح مسلم. علامہ نووی اسی روایت کی شرح میں لکھتے ہیں کہ اس حدیث سے معتزلہ نے استدلال کیا ہے کہ کبیرہ گناہ سے عمل برباد ہو جاتے ہیں، مگر مذہب اہل سنت انہا لا تحبط الا بالکفر، اہل سنت کا مسلک یہ ہے کہ حبط اعمال صرف کفر سے ہوتا ہے، اور اس شخص کے اعمال ضائع ہونے کا مفہوم اور تعویل یہ ہے کہ اس کی نیکیاں گناہوں کے مقابلے میں کم ہوں گی، اور اسے مجازن عمل ضائع ہونے سے تعبیر کیا گیا ہے، یا یہ بھی احتمال ہے کہ اس نے کوئی ایسا عمل اس سے کوئی ایسا عمل ہوا جو موجب کفر ہے، اور یہ بھی احتمال ہے کہ پہلی شرائع میں ایسا ہو۔ اسی طرح صحیح بخاری میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عمله فقد حبط عمله، اور اسی سے خوارج نے اہل معاصی کی تکفیر پر استدلال کیا، مگر اہل سنت کا یہ موقف قطعاً نہیں۔ حافظ ابن حجر نے اس کی تعویل میں اہل سنت کے مختلف اقوال نقل کیے ہیں، مگر یہ اس تفصیل کا محل نہیں۔ ملاحظہ ہوں فتح الباری جلد 2 صفحہ 32-33۔ اسی طرح حضرت ابو امامہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ لا یقبل اللہ عز و جل منہم شرفا ولا عدلا، عاق و منان و مقذب بالقدر، اور علامہ، اچھا جی، حالانکہ تمام قدریہ کے بارے میں سلف کا یہ موقف نہیں، بلکہ انہی قدریہ کو کافر کہا گیا ہے جو اللہ تعالیٰ کے ازلی علم کا انکار کرتے ہیں، ورنہ تمام قدریہ اس کا مصداق نہیں۔ اور مقصد یہاں بھی یہ ہے کہ ان کے فرائض و نوافل وزن اعمال میں کمتر ہو جائیں گے، تمام اعمال کی بربادی یہاں مراد نہیں۔ اس کی ایک مثال اور بھی دیکھیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجار بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ حافظ ابن کثیر اسی کی تفسیر میں لکھتے ہیں انما ینہاکم عن رفع الصوت عندہ خشیۃ ان یغضب فیغضب اللہ تعالی لغضبہ فیحبط عمله من اغضبہ، کہ آپ کے روبرو رفع صوت سے اس لیے منع فرمایا ہے کہ کہیں آپ اس سے ناراض نہ ہو جائیں، اور آپ کی ناراضی سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے تو اس کے عمل ضائع ہو جائیں گے۔ بلکہ علامہ ابن جوزی فرماتے ہیں ان الاحباط بمعنی نقص المنزلہ منزلہ لا حبوط العمل من اصلہ ہی کما یحبط بالکفر۔ اسی طرح علامہ بغوی نے بھی صرف حبوط حسنات مراد لیا ہے۔ علامہ قرطبی فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ نہیں کہ وہ کافر ہو جائے گا اور اس کے اعمال ضائع ہو جائیں گے، بلکہ علامہ ابن تیمیہ اور بعض دیگر حضرات نے فرمایا ہے کہ اس سے محض ڈرانا اور خبردار کرنا مراد ہے کہ ایسا کرنے سے یوں ہو سکتا ہے۔ اس مختصر وضاحت سے مقصد صرف یہ ہے کہ ہر بدعتی کا عمل ضائع نہیں ہوتا، صرف وہ بدعتی جو شرک و کفر کا مرتکب ہو اس کا عمل برباد ہوتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبَطَ عَمَلُهُ، یا جیسے فرمایا لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، کہ اصل حبط عمل کا سبب کفر و شرک ہے۔ مرتکب کبیرہ کے اعمال کو ضائع ہونا خوارج و معتزلہ کا عقیدہ ہے، اہل سنت کا نہیں۔ البتہ یہاں یہ بھی ملحوظ رہے کہ جیسے صدقہ و خیرات کا اجر احسان جتلانے اور ریاکاری سے ضائع ہو جاتا ہے، اسی طرح بدعتی کا وہ عمل جو بدعت پر مبنی ہے وہ بھی مردود ہے، جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، یہ نہیں کہ اس کے باقی سب اعمال بھی ضائع ہو جائیں گے، لہذا جب وہ نماز پڑھے گا تو اس کی نماز درست ہے تو اس کے پیچھے دوسروں کی نماز بھی درست ہے، جیسا کہ فقہی اختلافی مسائل میں اس کی طرف اشارہ گزر چکا ہے کہ خون نکلنے سے اگر وضو ٹوٹ جانے کا مقتدی قائل ہے مگر امام اس کا قائل نہیں، اس کا خون نکلا تو اس نے نماز پڑھا دی، اس کے مسلک و موقف کے مطابق اس کی نماز جائز ہے، تو مقتدی کے اختلاف مسلک کے باوجود نماز جائز ہوگی۔ حافظ ابن حزم اس بارے میں اختلاف نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں وَذَهَبَتْ طَائِفَةُ الصِّحَابَةُ كُلُّهُمْ دُونَ خِلَافٍ مِّنْ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَجَمِيعُ فُقَهَاءِ التَّابِعِينَ كُلُّهُمْ دُونَ خِلَافٍ مِّنْ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَأَكْثَرُ مَن بَعْدَهُمْ وَجُمْهُورُ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وَالشَّافِعِ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَدَاوُودَ وَغَيْرِهِمْ إِلَى جَوَازِ الصَّلَاةِ خَلْفَ الْفَاسِقِ الْجُمُعَةِ وَغَيْرِهَا وَبِهَذَا نَقُولُ وَخِلَافُ هَذَا الْقَوْلِ بِدْعَةٌ مُحْدَثَةٌ فما تأخر قط احد من الصحابہ الذين ادركوا المختار ابن ابي عبيد والحجاج وعبيد الله بن زياد وحبيش بن دلجہ وغيرهم عن الصلاة خلفهم وهؤلاء افصف الفساق واما المختار فكان متهما في دينه مظنونا به الكفر الفصل في الملل والنهل صفحہ 176 جلد 4۔ بلا اختلاف صحابہ اس طرف تمام فقہاء تابعین اور ان کے بعد اکثر اور جمہور محدثین، اور یہی قول ہے امام احمد، شافی، ابو حنیفہ، داود اور دیگر حضرات کا کہ فاسق کے پیچھے نماز جمعہ اور دوسری پنجگانہ نمازیں جائز ہیں، اور یہی ہمارا موقف ہے اور اس کے خلاف بدعت ہے. اگر صحابی بھی مختار بن ابی عبید، حجاج بن یوسف، عبید اللہ بن ابی زیاد، حبش بن دلجہ وغیرہ کے پیچھے نماز پڑھنے میں پیچھے نہیں رہے، اور یہ لوگ افسق الفساق تھے، بلکہ مختار تو اپنے دین میں متہم تھا اور اس کے بارے میں کافر ہونے کا گمان کیا گیا ہے. حجاج اور مختار تو وہ بدنصیب ہیں جن کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی ہے، سقیف میں عنقریب ایک ہلاک ہونے والا ظالم اور دوسرا کذاب ہوگا. مختار کے بارے میں تو حافظ زابی اور علامہ نووی نے لکھا ہے کہ کانا یزعم ان جبرائیل علیہ السلام ینظر علیہ، وہ کہتا تھا کہ جبرائیل علیہ السلام اس پر نازل ہوتے ہیں، اور کہا ہے کہ وہ ہوا شر من الحجاج، کہ وہ حجاج سے بھی زیادہ بدبخت تھا، اور یہی بات انہوں نے المحلہ صفحہ 213-214 جلد 3 میں کہی ہے. علامہ ابن اب العز شر العقیدہ التحاویہ میں لکھتے ہیں والفاسق والمبتدع صلاته فی نفسها صحیحا فاذا صلى المأموم خلفه لم تبطل صلاته. فاسق اور بدتی کی نماز فی نفسها صحیح ہے، لہذا مقتدی اس کے پیچھے نماز پڑھے گا تو اس کی نماز باطل نہیں ہوگی. مگر یہاں یہ بات بھی ملحوظ رہے کہ نماز کا جائز ہونا اور بات ہے، مگر ان کو امام بنانا درست نہیں، بالخصوص جبکہ وہ داعی بدعت ہو. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا تقاضا ہے کہ اس کی بدعت کی تردید کی جائے اور اس کی تعظیم و تقریم نہ کی جائے، لیکن انکار منکر کے نتیجے میں کسی مفسدہ اور فتنہ کا خوف ہے یا ایام حج کی خوف ہے اور دوسری جماعت کی کوئی اور صورت نہیں، تو ان کے پیچھے نماز جائز ہے، جیسا کہ حج یا عید یا ایام حج کی نمازوں کا مسئلہ ہے. اور اسی تناظر میں حافظ ابن تیمیہ رقم تراد ہیں وَلِحَاذَا كَانَ الصِّحَابَ يُسَلُّونَ خَلْفَ الْحَجَّاجِ وَالْمُخْتَارَ بْنَ أَبِي عُبَيْدَ السَّقْفِ وَغَيْرِهِمَا الْجُمَعَةَ وَالْجَمَاعَةَ فَإِنَّ تَفْوِيتَ الْجُمَعَةَ وَالْجَمَاعَةَ أَعْظَمُ فَسَادًا مِنَ الْإِقْتِدَاءِ فِيهِمَا بِإِمَامٍ فَاجِرٍ. مجموع الفتاوی کہ اسی لیے صحابہ حجاج اور مختار صفی کے پیچھے جمعہ جماعت پڑھ لیتے تھے، کیونکہ جمعہ و جماعت کے رہ جانے سے امام فاجر کی اقتداء سے زیادہ فساد ہے. اس کے بعد انہوں نے اس فساد کی وضاحت بھی کی، لیکن بلکہ انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ ایسی صورت میں جمعہ اور عیدین وغیرہ کی نماز با جماعت رافضی وغیرہ اہل بدعت چھوڑتے ہیں. ان کے الفاظ ہیں انما تدعو مثل هذه الصلوات خلف الائمه اهل البدع کروافظ و نحوہم. مجموع الفتاوی جلد 23-355. بلکہ امام احمد بن حنبل جہمی عمراء و حکام کے پیچھے بھی نماز پڑھ لیتے تھے. وہ فرماتے تھے کہ ہر جہمی کافر نہیں، یہ دراصل اپنی بے خبری اور جہالت کی بنا پر جہمیوں کے ہاتھ چڑھے ہوئے تھے، وہ در حقیقت جانتے نہ تھے یہ عقیدہ کفر ہے. انہم لم یعلمو ہم انہو کفر. مجموع الفتاوی جلد 7 صفحہ 507-508. حافظ ابن تیمیہ نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ جامی حکام جو اپنی بدعت کے دائی اور علم بردار تھے اور اپنے مخالفوں کو قید و بند کی سزائیں دیتے ہیں اور اسے تب تک نہ چھوڑتے جب وہ اقرار نہ کر لیتا کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے، مگر اس کے باوجود وما هذا فالامام احمد رحمه الله تعالی ترحم علیہم واستغفر لهم لعلمه بانهم لمن يبين لهم انهم مقذبون للرسول ولا جاهدون لما جاء به ولكن تأولوا فأخطأوا وقلدوا من قال لهم ذلك. مجموع الفتاوی جلد 23 صفحہ 349. امام احمد ان پر ترس کھاتے اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ وہ ایسے ہیں جنہیں ظاہر ہو جاتا ہے کہ وہ رسول کی تکذیب کرنے والے ہیں، اور نہ ہی یہ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کے لائے ہوئے دین کا انکار کرنے والے ہیں، بلکہ انہوں نے تاویل کی اور اس میں خطا کے مرتکب ہوئے، اور جنہوں نے انہیں یہ سکھایا پڑھایا تھا ان کے مقلد ہو گئے. ایسے حکام و عمراء یا ان کے مقرر کردہ اماموں کے پیچھے نماز، بالخصوص نماز جمعہ، عیدین، حج کے دوران کی نمازیں درست ہیں. رہا یہ سوال کہ اہل بدعت سے نکاح درست ہے یا ان کا ذبیحہ حلال ہے یا نہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ سابقہ بحث سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اہل بدعت سبھی ایک جیسے نہیں، اور ائمہ سلف کا یہ قول ثابت ہے کہ شرک و کفر کے مرتکبین سے یہ معاملہ درست نہیں. چنانچہ روافض اور باطنیہ اور جامعہ سے نکاح کے بارے میں لکھا ہے کہ ان سے نکاح جائز نہیں اور نہ ان کا ذبیحہ درست ہے. مگر یہاں یہ ایک پہلو قابل غور ہے کہ جہاں اللہ تبارک و تعالی نے ولا تنکحوا المشرکین حتی یؤمنوا فرما کر مشرکین سے نکاح کی ممانعت فرمائی ہے، وہاں کتابی مشرکین کے بارے میں فرمایا ہے والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم کہ ان کی عورتوں کے ساتھ نکاح جائز ہے، بلکہ ان کے ذبیحہ کو بھی جائز قرار دیا. یہود و نصارہ کا شرک و کفر کوئی ڈھکا چھپا نہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں کافر بھی قرار دیا اور مشرک بھی، تاہم ان کی عورتوں سے نکاح کو جائز قرار دیا. حضرت عمر فاروق کی خدمت میں شام کے عامل نے خط لکھا کہ ہمارے یہاں کچھ لوگ تورات و انجیل پڑھتے ہیں مگر لا یؤمنون بالبعث، وہ قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے. فما یرا امیر المومنین فی ذبائحہم، امیر المومنین ان کے ذبیحہ کے بارے میں کیا حکم ہے؟ حضرت عمر نے جواباً لکھ بھیجا کہ اگر وہ تورات و انجیل پڑھتے ہیں، سبت یعنی ہفتے کے دن کا احترام کرتے ہیں، فذبائحہم کذبائح اہل الکتاب، تو ان کا ذبیحہ اہل کتاب کے ذبیحہ کی طرح ہے. رواہ مسدد و رجالہ ثقات. لہذا جب عام مشرکین سے مشرکین اہل کتاب ان احکام میں مستثنا ہیں، تو مشرکین امت بھی تو مشرکین اہل کتاب کی طرح ان کا ذبیحہ اور ان کی عورتوں سے نکاح بھی جائز ہونا چاہیے، اور یہ بھی بس جواز کی حد تک ہے، نہ کہ عموماً مسلمانوں کی طرح ان سے یہ معاملہ کرنا اور اسے اپنے لیے چاہت کا رشتہ سمجھنا چاہیے، بالخصوص جبکہ وہ ذبح کے وقت بسم اللہ اللہ اکبر ہی کہتے ہیں. لیکن اگر کفار کی طرح غیر اللہ کا نام لیتے ہیں تو اس کا ذبیحہ حرام ہے، کیونکہ وما اہل بھی لغیر اللہ کے نص قطعی کا یہی تقاضا ہے. حضرت مولانا ثناء اللہ امرتسری کلمہ گو مشرک کے بارے میں لکھتے ہیں کہ اس قسم کے مشرکوں کے لیے دو مختلف احکام ہیں، دنیاوی اور اخروی. دنیاوی حکم تو یہ ہے کہ بوجہ کلمہ اسلام میں سمجھے جائیں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ان سے نکاح میراث وغیرہ جاری کرے تا وقت کہ کوئی عقیدہ کلمہ اسلام کے صریح متضاد نہ رکھے. اخروی حکم ان کا بھی وہی ہے جو دوسرے مشرکوں کا ہے، فتاوی ثنائیہ 344 جلد 1. مگر اکثر و بیشتر حضرات بدعت مقفرہ کے مرتکبین کو اہل کتاب پر قیاس کرنا درست نہیں سمجھتے، کیونکہ وہ اس کے قائلین کو مرتد سمجھتے ہیں، جیسا کہ امام احمد بن یونس فرماتے ہیں انا لا ناکل ذبیحۃ رجل رافضی فانہ عندی مرتد. طلحہ فرماتے ہیں الرافضۃ لا تنکح نساؤہم ولا تؤکل ذبائحہم لانہم اہل الرد. اسی طرح امام وقی بن جرہ نے جہمیہ کے ذبیحہ کے بارے میں فرمایا لا تؤکل لانہم مرتدون، اور یہی حکم باطنیہ کے بارے میں امام غزالی نے فضائح الباطنیہ میں لگایا ہے، اور اسماعیلیہ اور نصیریہ کے بارے میں بھی یہی ارتداد کا حکم شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے لگایا ہے لانہم مرتدون من شر المرتدین، کہ یہ مرتدین بھی میں سے بہت برے مرتد ہیں، مجموع الفتاوی. اسی طرح حضرت میاں صاحب سید نذیر حسین محدث دہلوی سے اس بارے میں دریافت کیا گیا کہ امر اہل بدعت کا ذبیحہ اور ان کی عورتوں سے نکاح اہل کتاب کی طرح جائز کہتا ہے، جبکہ زید کہتا ہے کہ یہ سراسر غلط ہے کیونکہ منکر ضروریات دین کا مرتد ہے، اور مرتد کا حکم اہل کتاب کا دینا سراسر انکار ضروریات دین ہے، ان دونوں میں مصیب کون ہے؟ انہوں نے جواباً فرمایا زید مصیب ہے، اہل بدعت جن کی بدعت کفر کو پہنچی ہوئی ہے کسی صورت سے اہل کتاب کا حکم نہیں پا سکتے، بلکہ مرتد کہلائیں گے اور ان کے ساتھ مرتدین کا سا معاملہ کیا جائے گا، فتاوی نظیریہ 343. اور اس کی تائید حضرت مولانا عبد الرحمان مبارک پوری رحمہ اللہ نے بھی کی. ظاہر ہے کہ ضروریات دین کا منکر کافر ہے، اور صحیح یہ ہے کہ وہ مرتد ہے، جیسے قادیانیوں کے بارے میں عموماً اہل علم کی رائے ہے. اس لیے ضروریات دین کا منکر مرتد ہے تو اسے اہل کتاب پر قیاس کرنا قطعاً درست نہیں، البتہ ان کے کفر و ارتداد کا خصوصی حکم حجت قائم ہونے اور ان کے شبہات کا ازالہ ہونے کے بعد ہے. اسی بنا پر تو ایسی صورت میں اہل علم لکھتے ہیں یستطاب و الا یقتل، کہ اسے توبہ کرائی جائے، اور یہ تبھی ہو سکتا ہے جب اس پر حجت قائم ہو، اور اگر وہ توبہ کر لے تو فابہا، ورنہ ارتداداً اسے قتل کیا جائے گا. البتہ یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ اہل بدعت میں سے کچھ وہ ہیں جو داعی بدعت ہیں اور شب و روز اس بدعت کفر و شرک کی ترویج میں کوشاں ہیں، اور دوسرے وہ ہیں جو جاہل ہیں، انہیں اس قدر شعور نہیں کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ سراسر شرک و کفر ہے اور دین اسلام کے منافی ہے۔ دونوں کو ایک ہی پلڑے میں رکھنا قطعاً انصاف نہیں۔ جیسا کہ جہالت یا تاویل کی صورت میں عذر مقبول و معقول ہے، اگر امام احمد جہمیوں کے حکام کو ان کی جہالت کی بنا پر معذور سمجھتے ہوئے انہیں کافر قرار نہیں دیتے تو دین سے ان بے خبروں کو بھی معذور سمجھنا چاہیے اور ان کی اصلاح اور بھلائی کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ اللہم یوفقنا لما یحب و یرضا، وصلی اللہ علی حبیبہ و صحبہ و من تبعہم الی یوم الدین، آمین یا رب العالمین۔